صلوات بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: زيارة حسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. صلوات بر محمد وآل محمد. رات کے اس پہر میں اور دن بھر کی عزاداری کے بعد خواہش یہ ہے کہ مختصر گفتگو کی جائے، تاکہ مجلس عزا کی برکات کو بھی ہم لے کر اپنے گھروں میں واپس پلٹیں اور کل کی عزاداری کے لیے مومنین کچھ استراحت بھی کر سکیں. اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند صلوات بھیج محمد. زیارت امام حسین علیہ السلام اور کمال بشری کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور اس سلسلے میں ہم نے جس فکرے کو سرنامہ سخن قرار دیا اور جس کے سہارے سے گفتگو کو شروع کیا اور جاری ہے، جس فکرے کی برکت سے، وہ فکرہ ہے: السلام علیکا یا وارثا آدم صفوت اللہ. سلام ہو اس حسین ابن علی پر کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جو کہ صفوۃ اللہ تھے ان کے وارث ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. جتنے بھی زیارت نامے ہیں ان میں سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم یا السلام علیکم، اس طریقے سے زیارت نامے شروع ہوتے ہیں. اور جس بھی امام معصوم کا زیارت نامہ ہوتا ہے، زائر چاہے وہاں حاضر ہو کر چاہے دور سے اور اپنے گھر سے، سلام پیش کرتا چلا جاتا ہے. اور ہر مرتبہ امام علیہ السلام کو ایک نئی صفت کے ساتھ پکارتا ہے. اور یہی وہ نصاب شناخت امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم امام علیہ السلام کو پہچان سکتے ہیں. اور یہ شناخت ہمیں خدا کی شناخت تک پہنچائے گی، اور یہ چیز انسان کو ہدف تخلیق کے قریب تر کرتی چلی جائے گی. اور اس طرح سے یہ زیارت نامے انسان کے کمال کی جانب، جو انسان کو سفر درپیش ہے، اس میں اس کی مدد کریں گے اور اس کو آگے لے کر کے بڑھیں گے. شروع کہاں سے ہوتا ہے ہر سلام؟ لفظ سلام سے، السلام علیکم. اور بہت سے مؤمنین جب مختلف حرمائے اہل بیت میں جاتے ہیں تو وہاں اسی مناسبت سے سلام کرتے ہیں. کربلا میں آقا سید الشہداء علیہ السلام کو سلام پیش کیا جاتا ہے، نجف اشرف میں مولا کائنات کو سلام پیش کیا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بقی کے اندر معصومین بقی کو سلام پیش کیا جاتا ہے، مشہد مقدس کے اندر آٹھویں آقا کو سلام پیش کیا جاتا ہے. تو بہت سے زائرین جو مسجد جمکران میں جاتے ہیں، اب چونکہ وہاں کسی بھی امام علیہ السلام کا مدفن نہیں ہے تو ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، یا ہم بھی خود جائیں تو زبان پر کوئی سلام آنے لگتا ہے لیکن پھر خیال آتا ہے یہ تو مسجد ہے، کس کو سلام کیا جائے. لیکن چونکہ امام وقت علیہ السلام سے مناسبت رکھتی ہے مسجد، تو توجہ ہو جاتی ہے بارہویں آقا کی طرف اور ان کو سلام پیش کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو مشرف ہو چکے ہیں مکہ سے، جب وہ خانہ خدا میں پہنچتے ہوں گے تو یہ سلام کرنے کی جو کیفیت ہے، جو عادت ہے، جو روٹین ہے، زبان پہ آنے لگتا ہوگا سلام، لیکن سوچتے تو ہوں گے اب اللہ کو کیسے سلام کریں. توجہ ہو رہی ہے؟ سلوات بھیجیے بلند آواز. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام، هو الملک القدوس السلام المهیمن. سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام. جنت کو دار السلام کہا گیا ہے، چونکہ مومنین کا تکیہ کلام سلام ہوگا، یہ مومن اس کو سلام کر رہا ہوگا، وہ مومن اس مومن کو سلام کر رہا ہوگا، فرشتے مومن کو سلام کر، سب ایک دوسرے کو تحیتہم فیہا سلام. گفتگو کے جو الفاظ ہوں گے وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ سلام سے شروع ہوگی. اس لیے بہشت کو کہا گیا دار السلام، لہم دار السلام عند ربہم، اس طرح سے ہے قرآن مجید کے اندر. اب جب مکہ میں پہنچیں گے تو کس طرح سے اللہ کو سلام کریں، جبکہ اس کا طریقہ بھی دہلیز اہل بیت پر جائیں گے تو وہاں سے عطا کر دیا جائے گا. مفاتیح الجنان تو کھولیں، یا اس روایت کی طرف ہی چلے جائیں کہ جس میں جناب جبریل علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے اور اللہ کی طرف سے مادر گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کو جب اللہ کا سلام پہنچایا تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آگے سے جواب دیتی ہیں کہ اللہ السلام، اللہ خود سلام ہے، ومنہ السلام، سلامتی نازل اسی کی طرف سے ہوتی ہے، وَإِلَيْهِ يَعُودُ السَّلَامِ، جتنی سلامتیاں ہیں وہ ادھر ہی پلٹتی ہیں، وَعَلَى جَبْرَائِيلَ السَّلَامِ، اور جبرائیل پر بھی سلام ہو چونکہ سلام لا رہے تھے. اسی طریقے سے ایک دعا ہے اور وہ خود زیارت نامہ ہے در حقیقت. یہ جو ہم نماز کے بعد کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں, مفاتیح الجنان میں ایک زیارت اس طرح سے بھی ہے, دعا سے شروع ہوتی ہے, ہر نماز کے بعد پڑھنا مستحب بھی. دیکھیے گا مفاتیح الجنان کے اندر اس کی لفظیں یہاں سے شروع ہو رہے ہیں, اللہم انت السلام ومنک السلام ولک السلام وإليك يعود السلام. پروردگار تو خود سلام ہے, تیری طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے, تیری طرف سلامتی پلٹتی ہے, تو خود سلامتی کا مالک ہے, تو صاحب سلامتی ہے, جتنی سلامتیاں تو نے عنایت کی. اب اسی لفظ سلام کو جو کہ مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے والا لفظ ہے, اس لیے تاکید ہے کہ جب ملو تو سلام کرو, سلام سے کلام کا آغاز کرو, اول سلام بعد کلام, اس طرح سے تعلیم ہے. سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. سلام کرنے والے کو 70 میں سے 69 نیکیاں, جواب دینے والے کے لیے ایک نیکی, لیکن واجب بھی اس کے اوپر ہے. یہ ساری تعلیمات سلام سے متعلق. زیارت نامہ بھی جا بجا سلام کا مرقع ہے. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. اب یہ جو یہاں لفظ سلام استعمال کیا گیا ہے, اور کس سلام کی دعا ہم کر رہے ہیں پروردگار سے ان ہستیوں کے لیے, کس سلامتی کی دعا کر رہے ہیں, وہ سب اپنی جگہ, لیکن فرصت نہیں ہے. بس ایک نقطہ یہاں سے میں لینا چاہوں گا جو ہم سے متعلق ہے. میں جب کسی حرم اہل بیت میں جا کر سلام کروں, یا گھر سے سلام کروں, یا امام بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام کروں, یا روزے عاشور انشاءاللہ زیارت نامہ پڑھیں گے, شب عاشور سلام بھیجیں گے, ابھی سلام بھیج رہے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, میری طرف سے جو سلام جا رہا ہے ان ہستیوں کے لیے, بس آج کی گفتگو کا یہی نقطہ ہے, اسی پر گفتگو ختم ہو جائے گی. میری طرف سے جو سلام جا رہا ہے, اس کا کم ترین پیغام یہ ہے, جو علماء نے بیان بھی کیا, کتب کے اندر تحریر بھی کیا, ان سے سنا بھی ہم نے, فرماتے ہیں کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان توجہ کر لے کہ جن ہستیوں کے لیے میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں, جن پر سلام بھیج رہا ہوں, یزید سے ٹکرا رہا ہوں, اور یزیدیت سے چونکہ اس کے شر سے سلامتی کو نقصان ہوا, میں شہید ہونا برداشت کر لوں گا, لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا کہ ان ہستیوں کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے, ان کی سلامتی اتنی عزیز ہے مجھے. تو کم ترین سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ جس یزید سے میں اسی وجہ سے جھگڑ رہا ہوں, جس یزیدیت کا انکار کیے ہوئے ہوں, جس شمرو جس ابن سعد کا انکار کر رہا ہوں, کم ترین یہ ہے کہ خود کو دیکھیں کہ میری طرف سے ان ہستیوں کو اگر کچھ پہنچے تو بس سلامتی پہنچے, میری طرف سے کوئی اذیت و تکلیف نہ پہنچے. یہ سب سے پہلا پیغام ہے جب میں سلام ان ہستیوں کو کرتا ہوں, یہی لفظ سلام پلٹ کے مجھے جھنجھوڑتا ہے کہ انسان جو سلامتی کا تقاضا کر رہا ہے ان ہستیوں کی طرف سے, سب سے پہلے تو خود اپنے اختیار میں ہے, اپنا اختیار اپنے اوپر استعمال کر اور کچھ ایسا نہ کر کہ تیری طرف سے اذیت و تکلیف پہنچے ان ہستیوں کو. کم سے کم تیری طرف سے خیر ہی پہنچنی چاہیے. اب میں ایک واقعہ یہاں پر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. بعض واقعات ہوتے ہیں انسان کے دل کو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں, کوئی ایسی بحث کہ جس میں بہت غور و فکر کرنا پڑے, بہت ہی آیت پھر روایت پھر ایک صورا کبرا نتیجہ, یہ استدلال کرنے کی کچھ اصطلاحیں ہیں تو لاب کی ایک لائن پھر دوسری لائن, جب ایک کو دوسری سے جوڑتے ہیں پھر اس سے نتیجہ لیتے ہیں. ابھی ایسی کسی بحث میں جانا نہیں چاہ رہا چونکہ وقت کا تقاضا ایسا ہے. ایک واقعہ سنا کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر بڑھوں گا. ایک دفعہ آمادگی کے لیے صلوات بھیجیے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ واقعات کم بیان کیے جائیں, اور اگر بیان کیے جائیں تو معتبر واقعات بیان کیے جائیں, کسی ایسے سورس سے ملے ہوئے واقعات کہ جن پر انسان کو اعتماد ہو وہ بیان کیے جائیں. ایک ڈاکٹر تھے ایران کے, بات کہاں سے چل رہی ہے؟ سلام سے، تاکہ بات جڑی رہے، موضوع سے باہر نہ جانے پائے، ذہن بھی اسی موضوع کے ساتھ مرتبط رہے. سلام یعنی سلامتی، اور کم ترین تقاضا یہ ہے کہ میری طرف سے سلامتی پہنچے، شر ادھر نہ جائے، کچھ ایسا نہ کروں کہ اذیت پہنچے، ان کا دل ٹوٹے میری وجہ سے، ایسا کچھ نہ کروں. ایران کے ایک ڈاکٹر تھے، اور وہ ایک چھوٹا سا قافلہ تھا زیارات کے لیے کربلا جا رہے تھے. موقع تھا اربعین کا، اور اربعین پہ آپ جانتے ہیں کہ مشی کی جاتی ہے، بہت سے لوگ نجف اشرف سے پیدل چلتے ہیں اور کربلا تک جاتے ہیں. اربعین کے دن وہاں پہنچ کے اور زیارت اربعین وہاں پر انجام دیتے ہیں. اور وہاں کے لوگوں کی ایک روٹین ہے کہ وہ خدمت گزار لوگ ہیں، زائرین کی خدمت کرنا اپنے لیے افتخار سمجھتے ہیں. اور اب یہ خود ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر الگ سے مجلسیں پڑھی جائیں، الگ سے تقریریں کی جائیں کہ یہ اربعین کیا ہے، یہ مشی کیا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، کیا جذبے ہیں، کیا جذبے لے کر آتا ہے انسان، یہ الگ سے ایک موضوع ہے. اب وہ لوگ وہاں پہ خدمت کرتے ہیں. ایک شخص تھا جس نے ان کو روکا اور بہت ادب سے کہا کہ یہاں رستے کے قریب ہی تو میرا گھر ہے، آپ وہاں تشریف لے کر کے آئیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کچھ خدمت کر لوں اور وہ میرے لیے باعث افتخار بن جائے. اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ اجازت دیجئے، ہمیں کسی چیز کی طلب بھی نہیں ہے، ہم کچھ اور چل لیں تاکہ آقا کے حرم کے مزید قریب ہو جائیں. انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے. وہاں مختلف تبرکات ہوتے ہیں، آرام کی جگہیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کی توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی طرف. جو مل جاتا ہے رستے میں چلتے چلتے، انسان بس آگے بڑھنے کی خواہش رکھتا ہے، اور جب بہت تھک جاتا ہے اس وقت کچھ دیر کے لیے استراحت کرتا ہے کہ تاکہ مزید بہتر چل سکے. تو یہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، وہ لے کے گیا، انہوں نے قبول کیا، اس کے گھر پہنچے، اس نے بٹھایا، اس نے کہا آپ کچھ بیٹھیے کچھ دیر کے لیے، میں کچھ لے کے آتا ہوں، پانی لینے کے لیے گیا، جو بھی سلسلہ تھا اس کا. تو انہوں نے دیکھا دیوار کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی تھی، ایک بڑی سی تصویر، واضح تھی تصویر، اور دیکھا کہ ایک شخص ہے جو زمین پہ گرا ہوا ہے جیسے سڑک کے کنارے، اور ارد گرد لوگ جمع ہیں، اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، جیسے کوئی شخص مر جاتا ہے تو فوراً اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے. اچھا، یہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ جس صاحب نے ہمارا استقبال کیا، ہمیں لے کر کے آئے ہیں، ان کے کوئی جڑواں بھائی ہیں، بالکل ایک جیسی شکل ہے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ بالکل ایک جیسی شکل تھی، جیسے ہی وہ صاحب آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہ بھائی جو ہیں، ان کا کب انتقال ہوا ہے، بالکل آپ جیسا چہرہ ہے، تو ان کے بارے ہمیں کچھ بتائیے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی نہیں ہیں، یہ میری تصویر ہے. کہتے ہیں ہمارے تعجب میں اضافہ ہوا، ہم نے کہا کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی مرحوم ہوتے ہیں، اور ارد گرد لوگ جمع ہیں، اوپر چادر اس طریقے سے ڈالی ہوئی ہے، وہ چہرہ اور وہ سب کچھ تو یہ بتا رہا ہے. تو کہتے ہیں ہاں یہ ایسی ہی تصویر ہے. تو پھر ہمیں اور تعجب ہوا، ہم نے دیکھنا چاہا کہ یہ کون ہے، پھر وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. اچھا، یہ واقعہ معتبر واقعہ ہے جو عرض کر رہا ہوں. اس نے یہ کہا کہ وہ بھی صحیح ہے اور میں بھی حقیقت میں کھڑا ہوں تمہارے ساتھ. اور تعجب بڑا، جیسے آپ کے چہروں پہ تعجب میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، کہ ماجرا کیا ہے پھر؟ اس نے کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ میں ایک لادین آدمی تھا، گھر اسی جگہ پہ تھا میرا، لادین آدمی تھا، نہ عبادتیں، نہ اطاعتیں، نہ دین، نہ خدا، نہ امام حسین علیہ السلام، نہ عزاداری، نہ گریا، نہ ماتم، نہ مجلس، کچھ نہیں تھا میری زندگی کے اندر، بالکل کچھ نہیں تھا میری زندگی کے اندر. یہاں سے زائرین گزرتے تھے اربعین کے موقع پر، اور میں جا کے صرف انجوائے کرنے کے لیے دیکھتا تھا کدھر جا رہے ہیں یہ سارے لوگ، کیا کرنے جا رہے ہیں یہ سارے لوگ. اور یہ جو سبیل لگی ہے، جو موقف لگے ہیں، اس کو میں سبیل نہیں سمجھتا تھا، تبرک نہیں سمجھتا تھا، ایک ریفریشمنٹ سمجھتا تھا. اور ہر روز کچھ دیر کے لیے جا کے چلو خود بھی ذرا ریفریش ہو جائیں، اور کچھ کھا پی بھی لیں گے، اور پھر گھر آ کے بیٹھ جائیں گے، سو جائیں گے. تو ایک دن میں اسی نیت سے باہر نکلا، تو ہمارے سامنے جو موقف لگا ہوا تھا، انہوں نے جب مجھے آتا دیکھا تو انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا. میں نے کہا کہ یہ کون سی نئی مصیبت ہے، بلا رہے ہیں، میں تو نکلا تھا کہ ذرا کچھ دیر دیکھوں گا اور پھر واپس جا کے بیٹھ جاؤں گا، سو جاؤں گا گھر میں. اس نے مجھے بلا کر کہا کہ اے شخص، ہمارا سامان پہنچنے والا ہے، زائرین بہت ہیں. اب وہ چائے یا شربت کی سبیل تھی، وہاں پہ چینی ختم ہو گئی ہے، شکر ختم ہو گئی ہے یہاں پہ، تو آپ ایسا کیجئے ہمارا سامان پہنچ جائے گا، وہ سامنے والے موقف میں جائیے، ہمارا پیغام دیجئے، ایک دو کلو چینی لے کر کے آ جائیے ان سے، ہم کچھ اور بنا لیں تب تک سامان آ جائے گا، ہم ان کو بھی لوٹا دیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں چلا گیا لینے کے لیے، میں نے کہا نکلا تھا کہ دیکھوں گا کچھ دیر، اب یہ کام پڑ گیا، خیر میں نے کہا آج ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ گیا اور لے کر آ رہا تھا، ابھی پہنچا نہیں تھا، اس موقع کے باہر ہی تھا، سڑک کے اوپر ہی، کہ جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے اور مجھے قبضے رو کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ وہ جو چینی تھی وہ بھی گر گئی وہاں پہ، پہنچا نہ سکے موقع تک۔ کہتے ہیں کہ اب میں نے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس دن فَبَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد، نظریں تیز ہو جاتی ہیں، انسان کو وہ نظر آنے لگتا ہے جو دنیا میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ جس نماز کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی، آگے اس کی کتنی ضرورت تھی۔ جس امام حسین علیہ السلام کی زیارت و عزاداری و تبرکات کو میں کچھ نہیں سمجھتا تھا، وہاں ان کا کیا مقام تھا، یہ روزہ و نماز و دین و عبادت و خدا و شریعت وہاں کتنی ضروری تھی میرے لیے، جب میں نے خالی ہاتھ دیکھا اور بہت ہی بھیانک طریقے سے میرا وہاں پر استقبال کیا جا رہا تھا، تو اب میں گھبرا گیا اور اب میری نظریں کھل گئیں، آنکھیں کھل گئیں، کہ وہ لوگ جو مجھے متوجہ کرتے تھے کہ آ جاؤ شریعت کے رستے پہ، آ جاؤ دین کے رستے پہ، آ جاؤ کربلا والوں کے رستے پہ، وہاں جا کے میں نے دیکھ لیا کہ وہ صحیح کہتے تھے، میں غلط تھا، میں غلط سمت میں چل رہا تھا، بات تو ان کی صحیح تھی، تو اب کیا کروں۔ اب میں نے فرشتوں سے التجا کرنا شروع کی، اب مجھے پتا چل گیا بات وہی ٹھیک تھی، ایک مہلت دے دو مجھے، میں ایک مرتبہ واپس چلا جاؤں، اس کے بعد اپنی ساری قضائیں ادا کروں گا، ساری نمازیں پڑھوں گا، سارے روزے رکھوں گا، جو حقوق العباد ہیں وہ ادا کروں گا، عزاداری کروں گا، کربلا جاؤں گا، امام سے متصل، یہ ساری حقیقتیں بجا لاؤں گا، ایک مہلت دے دو، ایک مرتبہ واپس جانے دو۔ اور وہ کھینچتے تھے ادھر، میں خود کو کھینچتا تھا ادھر کہ مجھے نہ لے کے جاؤ۔ اسی اثنا، اسی بحث و تکرار کے اندر فرشتوں کو کے اوپر ایک لرزہ طاری ہوا، فرشتے خاموش ہو گئے، دیکھا تو کوئی نورانی ہستی تشریف لے کر کے آ رہی تھی، اور آقا سید الشہداء علیہ السلام نے آ کر پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا بحث و تکرار ہو رہا ہے یہاں پر؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے مجھے مہلت دے دی جائے۔ آقا نے فرمایا کہ لے آؤ اس کا نامہ اعمال، ذرا دیکھیں کیا ہے اس کی فائل کے اندر کیا ہے، ذرا ہمیں بھی دکھاؤ۔ فائل کھولی گئی، ایک ایک صفحہ الٹا گیا، آقا نے کہا دیکھو کوئی نیکیاں ہیں اس کی فائل کے اندر، اس کے نامہ اعمال کے اندر؟ تو وہ ایک ایک صفحہ الٹ رہے ہیں، سیاہ ہے، دوسرا صفحہ بھی سیاہ ہے، تیسرا صفحہ بھی سیاہ ہے، چوتھا صفحہ، ایک ایک دن جو اس نے گزارا تھا کچھ مل نہیں رہا ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، مزید دیکھو۔ دیکھتے رہے فرشتے، کچھ نہیں ملا، پھر کہتے ہیں آقا ادھر تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایک صلوات بھیجیے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک نیکی مل گئی، پھر اسے کہتے ہیں آقا ایک چیز مل گئی ہے، کیا ہے بتاؤ؟ دو کلو چینی لکھی ہوئی ہے جو آپ کے موقع میں آپ کے زائروں کی خدمت کے لیے یہ لے کر کے جا رہا تھا، پہنچا نہ سکا، لیکن چونکہ اسی رستے میں تھا اور موت واقع ہو گئی، اس کو نیکیوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب آقا نے فرمایا کہ اچھا دیکھو یہ کسی کام آئے گی اس کے، تو عرض کرتے ہیں کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اس کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ ایک دو کلو چینی تو کیسے کام آئے گی؟ آقا نے فرمایا نہیں، ایک کام کرو، ایسا کرو ایک دانہ اٹھاؤ، اس کے بدلے میں ایک گناہ اس کا مٹاؤ، ایک نیکی لکھو، پھر دوسرا دانہ اٹھاؤ، ایک گناہ مٹاؤ، ایک نیکی لکھو، دانے اٹھاتے جاؤ، گنتے جاؤ، گناہ مٹاتے جاؤ، نیکیاں لکھتے جاؤ۔ فرشتوں نے اطاعت کی، شروع کیا یہ سلسلہ، وہ دانے ختم ہو گئے، گناہ ختم نہ ہوئے۔ اب آقا نے فرمایا کہ حساب کر کے بتاؤ کتنی اور ضرورت ہے، میں جاؤں گا چینی اپنے دامن میں لے کر کے آؤں گا، اس کے حساب میں لکھو، اس کی طرف سے جاؤں گا۔ دیکھ رہے ہیں کتنی محنت و زحمت ہماری وجہ سے ان کو اٹھانا پڑتی ہے،
آقا کو جانا پڑ رہا ہے، خدمت گزار تو ہمیں ہونا چاہیے نا، وہاں آقا کو ہمارے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت دیکھی، کرم دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا، رحمت خدا نے جوش مارا کہ میرے حسین کو جانا پڑ رہا ہے اس شخص کو بچانے کے لیے، کہ جس نے زائروں کی ایک خدمت کی تھی جو نہ مکمل کر سکا لیکن قبول ہوئی، اس ایک خدمت کی وجہ سے امام حسین کو زحمت اٹھانی پڑے۔ نہیں نہیں، فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے حسین کے پاس جاؤ، میرا پیغام دو۔ فرشتہ حاضر ہوا، آقا رکیے ٹھہریے، آپ نہ جائیے، پروردگار نے ایک پیغام بھیجا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ گناہگار میں نے حسین کو بخش دیا، اب حسین جانے اور اس کا فیصلہ جانے۔ اب حسین جانے اور اس کا فیصلہ جانے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آقا اگر بھیج دیجئے واپس تو اب اس طرح گزاروں گا جیسے آپ نے بتایا ہے، اب میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری روٹین سب آپ کی شریعت کے مطابق ہوگی۔ جس شریعت کو بچانے کے لیے آپ نے قربانی دی اس پر چلوں گا۔ آقا نے فرمایا قم باذن اللہ، میں اٹھا، روح واپس آئی، لوٹا دی گئی، روکا کہ ٹھہر، میرے شیعوں کو ایک پیغام میرا دے دینا، میرے شیعوں سے کہنا کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہاں پر زحمت اٹھانا پڑتی ہے، کچھ کر کے آیا کرو تاکہ ہمیں کم زحمت اٹھانا پڑے، کچھ کر کے آیا کرو۔ یہ ہے معنی اس سلام کا، یہ مفہوم ہے اس سلام کا جو ہم بھیجتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، کہ میری طرف سے سلامتی پہنچے، اذیت اور تکلیف نہ پہنچے میرے آقا کو، نہ دنیا میں تکلیف پہنچے نہ وہاں فرشتوں کے سامنے کوئی تکلیف اٹھانا پڑے۔ بس ایک شعر ذوق سماعت کر کے اور آقا کے ذکر کی طرف آگے بڑھیں۔ آج ہی کسی نے مجھے ایک شعر سنایا، ہمارے بڑے بھائی جان نے، اور میں نے نوٹ کر لیا، میں نے سوچا کہ آپ کو ضرور سناؤں، چونکہ اپنے آقا و مولا سے متعلق تھا، شاعر کا ذوق تھا لیکن حقیقت لکھی ہے شاعر نے۔ لفظ حسین، ہے سین یہ اور نون سے مل کر بنا ہے، حسین لکھ کے تو دیکھو حسین لگتا ہے، یہی لفظ حسین، ذرا دیکھیے گا، ہے سین یہ اور نون کو شاعر نے اس طرح سے لکھا ہے کہ حق، چار لفظ ہیں، حق، سلامتی، یقین اور نماز۔ ہے سین یہ نون، حق، امام نے حق کے لیے قربانی دی تھی۔ لفظ سلام سے یہ شعر میں لے کے آیا ہوں، چونکہ آج سلام پہ گفتگو کرنی تھی، سلامتی، حق، سلامتی، یقین اور نماز، یہ چار چیزیں اگر ہم لے لیں تو کیسے نہیں ہوگا کہ آقا ہمیں عاشورائی بنا دیں، کربلائی بنا دیں، غدیری بنا دیں، مہدوی بنا دیں۔ ایک حق، ایک سلامتی، ایک یقین اور ایک نماز۔ شاعر کہتے ہیں کہ حق کو، سلامتی و یقین و نماز کو، حق کو، سلامتی و یقین و نماز کو یکجا اگر کریں تو نتیجہ حسین ہے۔ حق کو،
امتی و یقین و نماز کو یکجا اگر کریں تو نتیجہ حسین ہے. یہ چار چیزیں اپنا لیں, یقین جانیے شاعر نے درست کہا ہے, اگر یہ چار چیزیں نہ آقا تک پہنچا دیں تو پھر وہ حق کیسا, وہ سلام کیسا, وہ یقین کیسا, وہ نماز کیسی جو حسین تک نہ پہنچائے انسان کو. لیکن حسین تک پہنچنے کے لیے ایک رستہ رکھ دیا گیا ہے کہ جس کے بنا انسان حسین تک نہیں پہنچ سکتا ہے, اس کو کہا گیا ہے باب الحسین. جب نجف سے زائر چلتا ہے, کربلا جاتا ہے, آخری پول کہاں ختم ہوتا ہے, کس کے روزے پہ ختم ہوتا ہے؟ باب الحسین کی دہلیز پر. کون ہے باب الحسین؟ آقا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام. آقا ابو الفضل العباس. اب وقت نہیں, میں سوچ کے آیا تھا ایک واقعہ سناؤں گا آقا سے متعلق, لیکن وقت بہت ہو گیا. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح اللتی حلت بفنائک, علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار, ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. نو شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا. بہت دیر سے آپ بیدار ہیں نا, رات کے 2 بج رہے ہیں, تھکاوٹ کا احساس کر رہے ہیں, شاید اس ایک بیت کو سمجھ پائیں ایک حد تک. نو شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا, سو گیا پہلا پہرا بدل کر زینب دلگیر سے. وہ آنکھیں جو جاگا کرتی تھیں اب سوئیں گی, لیکن وہ آنکھیں جو امن و امان سے سویا کرتی تھیں اب جاگا کر. اجازت مانگی, آقا اجازت دیجئے. فرمایا اے عباس کیسے اجازت دے دوں, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عرض کی آقا وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا جس کا میں علمدار تھا. امام حسین بہت روئے, اجازت نہیں دینا چاہ رہے تھے جنگ کی. بچوں نے آقا حسین کی مشکل کو آسان کیا, ایک آواز آئی اللہ تاش اللہ تاش. جب یہ آواز سنی تو کہا کہ عباس بھیا ایک کام کرو, نہر فرات جاؤ اور وہاں سے بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ. خیمے میں آئے, دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خشک اور خالی مشکیزے لیے سینوں سے لگائے ہیں. مشک کو لیا چلے, ادھر سے جناب سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کر کے بٹھایا کہ اے بچوں اب میرے چچا عباس پانی لے کر لینے جا رہے ہیں, ابھی کچھ دیر وہ پانی آ جائے گا. گئے اجازت لے کے, جب جا رہے تھے ساری توجہ جنگ کی طرف تھی. 4000 تیر انداز تیر چلانا شروع کیے, 6 حملے کیے دشمن نے, لیکن اپنی تلوار سے تیروں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں, نیزے سے تیروں کو ہٹاتے چلے جا رہے ہیں, دشمنوں کو فرنار کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک عظیم جنگ کے بعد حیدر کرار کا شیر نہر کے کنارے پہنچ گیا, اپنی سواری کو نہر میں اتار دیا, مشک کو بھرنا شروع کیا. مشکیزہ خالی تھا, بھرتے بھرتے کچھ دیر لگ گئی, اور اس دوران ہاتھوں میں پانی کو لیا, پانی کو اٹھایا, فرمل ما علل ما, پانی کو پانی پر پھینک دیا. بعض مکاتب میں لکھا کہ آقا حسین کی پیاس کو یاد کیا, پینا چاہتے تھے لیکن نہ پیا. لیکن میں کہوں گا کہ اے لکھنے والے اس طرح نہ کہے کہ پینا چاہتے تھے نہ پیا. عباس کو تو اپنے بابا علی مرتضیٰ کی وصیت یاد آ گئی تھی جو شہادت سے پہلے کی تھی, 21 رمضان یا 20 رمضان کو آقا عباس کو بلا کے اے میرے بیٹے عباس, جا
جب کربلا میں حسین نرہ آدھا میں گھر جائیں اور آپ نہر تک پہنچ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ایا کا انتشرب الماء واخوک الحسین عطشان، کہ جب تمہارے بھائی حسین پیاسے ہوں تو میرے بیٹے عباس پانی نہ پینا. میں کہوں گا کہ شاید پانی کو چلو میں اس لیے لیا ہوگا کہ نجف اشرف کا رخ کر کے کہا ہوگا کہ بابا آپ کے بیٹے عباس نے آج وصیت کو پورا کر دیا. فرم الماء على الماء، پانی پینا تو دور کی بات، عباس تو پانی کے بارے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. شاعر نے اسی کیفیت کو اپنے ذوق کے مطابق یوں کہا کہ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. موجِ کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے. اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے، تشنا دہن عباس مشک کو لے کر کے واپس چلے جا رہے تھے. ساری توجہ جنگ کی طرف تھی، ایک تیر بھی عباس کو نہ لگا تھا، لیکن جب واپس آ رہے ہیں توجہ مشکیزے کی طرف ہے. ہر چند قدموں کے بعد رکابوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور خیمہ حسینی سے اپنے فاصلے کو ماپتے ہیں کہ کتنا فاصلہ رہ گیا کہ وہاں حسین کے بچے میرے انتظار میں ہیں. چلتے چلے جا رہے ہیں، جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک لائن میں بڑھ کر ایسا وار کیا، عباس کا دایاں چھانا کٹ گیا، دایاں ہاتھ کٹ گیا. مشک کو بائیں ہاتھ پہ بائیں بازو پہ لیا اور چلتے گئے، بائیں بازو بھی کٹا. جب بائیں بازو بھی کٹا، دانتوں سے مشک کو سنبھالا، ان کٹے ہوئے بازوؤں سے سینے کے ساتھ علم کو اٹھایا اور سنبھالا. اب عباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دشمن دیکھ رہا ہے کہ وہ عباس جس کے بازو کٹ چکے فوارے کی طرح خون بہتا چلا جا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے، لیکن کون سی طاقت ہے جو عباس کو لے کر کے جا رہا ہے. بس دو منزلیں لے لیجئے، دو منزلیں، دو علم برآمد ہوں گے نا، بس دو منزلیں اور لے لیجئے. کون سی طاقت ہے جو عباس کو لیے چلی جا رہی ہے؟ جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ عباس نے مشک پر خود کو جھکا رکھا ہے. تیر پشت عباس پر پیوست ہو رہے ہیں لیکن مشک کو بچا رکھا ہے. لائن نے سامنے سے نشانہ لیا، مشک میں تیر لگا، سکینہ کی آس تپتی زمین پر بہ گئی، وہ مشک خالی ہوئی. دوسرا تیر اس نے نشانہ لیا، عباس کے سینے میں آ کر کے لگا، ایک تیر آنکھوں میں لگا، پشت سے کسی نے وار کیا، گر سر میں آ کے لگا، سر تو پارا ہوا. اب عباس سے زین پر ٹھہرا نہ گیا، جب زین سے زمین پر آ رہے تھے تو کہتے ہیں یا اخا ادرک اخا، اے بھائی حسین اپنے بھائی عباس کی خبر لیجئے. امام حسین علیہ السلام چلے، ایک ذاکر اہل بیت تھے، عراق کے اندر مجلس پڑھا کرتے تھے. آقا ابو الفضل العباس کسی کے خواب میں آئے، کہا کہ اس ذاکر کو میرا پیغام دینا، اس خطیب کو میرا پیغام دینا، اس سے کہنا کہ جب مجلس پڑھو تو میری مصیبت کو بھی پڑھا کرو. تو یہ شخص کہتا ہے میں نے آقا سے عرض کیا کہ آقا وہ تو آپ کے مصائب پڑھا کرتے ہیں، میں نے تو کئی مرتبہ سنے ہیں. کہا نہیں نہیں، میری وہ مصیبت پڑھ کے میرے مومنین کو سنایا کرو، ان کو بتایا کرو کہ جب کوئی جس کے سینے میں تیر پیوست ہوں، جب کوئی شخص زین سے گرے اور زمین پر آنا چاہے تو وہ شخص اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. میرے مومنین کو بتانا کہ عباس کے سینے میں تیر پیوست تھے، عباس جب زین سے گرے تو عباس کے ہاتھ نہ تھے جن کا سہارا لیتا، وہ تیر سینے میں پیوست ہونا شروع ہوئے، بس اسی کیفیت سے عباس گرے. آقا حسین بالین عباس پر پہنچے، عباس کے سرحانے آئے، کچھ رمق باقی تھی، کچھ گفتگو ہوئی، کچھ وصیتیں کی، اور ایک وصیت ایسی کی کہ آقا حسین میرا جنازہ خیموں میں نہ لے جائیے گا. فرمایا کہ اے بھیا عباس کیوں، میں تو اکبر کا جنازہ بھی لے کر کے گیا، میں تو اونا محمد کا جنازہ لے کر بھی گیا، کس طرح سے آپ کو نرگہ آدھا میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ کہا نہیں نہیں آقا، بس میری وصیت مان لیجئے، آپ کو اپنے نانا محمد مصطفیٰ کا واسطہ، کیوں عباس ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو عرض کی کہ اے آقا، میں آپ کی سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں، میں آپ کی سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، جب امام حسین علیہ السلام نے عباس کی وصیت کو مان لیا، عباس کی روح پرواز کر گئے، اپنی آغوش سے ہٹا کے زمین کربلا پہ عباس کو لٹا دیا۔ امام حسین عباس کا علم لے کر واپس بڑھے، جب واپس پہنچے سکینہ نے پوچھا کہ اے بابا چچا عباس کی کوئی خبر لائے ہیں؟ تو فرمایا کہ بیٹی سکینہ، تمہارے چچا بہشت میں اپنے بابا علی کے پاس پہنچ گئے، خیموں میں کوہرام بپا ہوا، واہ غربتا واہ عباسا، زینب کو اپنا پردہ یاد آ رہا تھا نا، بس اس کوہرام کے عالم میں مقتل میں غضب ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ عباس کا قد بہت بڑا تھا، لیکن عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی عزیزو، امام حسین جب عباس کا لاشا نرگہ آدا میں چھوڑ کر آ گئے، جس کے ہاتھوں میں تیر تھے اس نے تیروں کا نشانہ لیا، جس کے ہاتھوں میں پتھر تھے اس نے پتھر اٹھا لیے، جس کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواریں چل لاتا رہا، ام البنین کا لال کربلا کی ریتی پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب عاشورا گزر گئی اور کوفہ سے امام سجاد تدفین کے لیے کربلا آئے، تو لکھنے والے نے لکھا، امام سجاد جب چچا عباس کے بدن کا کوئی حصہ اٹھاتے تھے دوسرا حصہ جدا ہو جاتا تھا۔